احمده ويصلي على رسوله الكريم. مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے سورہ حجرات کا دوسرا حصہ سات عوامر نواحی پر مشتمل ہے اور ان سات احکام کا اصل ہدف اور اصل مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ میں اتحاد اور اتفاق کی سزا قائم رہے اور اختلاف اور انتشار کو روکا جائے, باہمی محبت اور الفت کی سزا قائم رہے اور بغض اور عداوت اور نفرت کے بیچ نہ بول جائے. چنانچہ اس زمین میں دو احکام تو ایسے آ رہے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر فتنہ اور انتشار کو روکنے میں وہ انتہائی مؤثر ہیں, اور چھ احکام ان پہلے دو احکام کی نسبت سے اگر کوئی چھوٹے شمار ہوں گے جنہیں ہم عام مجلسی برائیاں کہہ سکتے ہیں سوشل ایون, لیکن یہ کہ مسلم باتیں انسانوں کے مابین نفرت و عداوت کے بیج بونے میں انہیں بڑا دخل حاصل ہے, ایسی باتوں سے روکا گیا ہے تاکہ باہمی اشتراک اور انتشار کا معاملہ پیدا نہ ہو. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جیسے بڑی سے بڑی فصیل بہرحال اونٹوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس فصیل کی مضبوطی کا دار مدار جہاں اس پر ہے کہ ہر اونٹ اپنی جگہ پختہ ہے پکی ہے, جہاں اس کا دار مدار اس پر بھی ہے کہ اونٹیں باہم مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں, ان کو جوڑنے والا سیمنٹ سکشن جو مارٹن استعمال کیا گیا وہ قوی اور پلانا ہے. اگر ان کا باہمی رشتہ کمزور ہو تو چاہے اونٹیں اپنی جگہ کتنی بھی مضبوطی پر پختہ ہو, کوئی بھی سیلاب اگر آئے یا کہیں کسی اور طور سے رکھنا اندازی کی کوشش کی جائے تو فصیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. اسی طرح مسلمانوں کی ہے تو اجتماعیہ کا استحکام وہ بھی جہاں اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہر مسلمان پختہ ہو اپنے کردار اور سیرت کے اعتماد سے, جو ہمارے اس منتخب نصاب کے اس تیسرے حصے کا پہلا موضوع تھا یعنی انفرادی شخصیت کی تعلیم پختگی, جس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر پیش کیا گیا تھا کہ حرام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تھی اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تھی. ہر مسلمان اپنی شخصیت میں اپنے کردار میں اپنے کریکٹر کے اعتبار سے پختہ ہو مضبوط ہو, ہوا کہ یہ تو ہوئی اونٹوں کی پختگی. اور اب اس فصیل کی قوت کا دار و مدار اس کی قوت مدافعت کا انحصار اس پر ہے کہ یہ افراد باہم جڑے ہوئے ہیں, جس طرح محبت و اقلیت انہیں آپس میں اس طرح جوڑے ہوئے ہیں کہ کسی جانب سے کوئی رکھنا ان کے اندر پیدا نہ کیا جا سکے. تو جہاں پہلا مضمون ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے آغاز میں آ گیا تھا, وہاں یہ دوسرا مضمون جو ہے اس کے اختتام پر سورہ حجرات کے درمیانی حصے میں آ رہا ہے. اس مضمون کے ضمن میں اگر سے وہ آیت مبارکہ جو پہلے تلاوت کی جا چکی ہے یعنی آیت نمبر 6 اس کا بھی بیان آئے گا, لیکن تلاوت میں اب ہم آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک چار آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمين. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 6 جس کی تلاوت اس سے پہلے ہو چکی تھی اس کا ترجمہ پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لو. اے ایمان والے, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے تو چھانبین کر لیا کرو. مبادا تم کسی قوم پر نادانی میں اور ناعلمی میں جا پڑو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے. اب اس کے بعد جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے مابین صلح کرائے. پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی پر مصر رہے تو جنگ کرے اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. پھر اگر وہ سر جھکا دے تو ان کے مابین صلح کرا دے عدل کے ساتھ. اور دیکھو انصاف سے کام لینا, یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو انصاف سے کام لیتے. یقیناً تمام مومن آپس میں بھائی بھائی تھے, تو تم صلح کرا دیا کرو دو بھائیوں کے مابین اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اہل ایمان, تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تمسخر نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو, اور نہ ہی کوئی خواتین دوسری خواتین کا استعمال کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو, نہ ہی اپنے آپ کو عیب لگائے, نہ ایک دوسرے کے برے نام ڈالے. ایمان کے باپ کو برا نام بھی بہت برا ہے, اور جو باز نہ آئے گا تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ٹھہریں گے. اہل ایمان, زن سے بہت بچے. یقیناً بعض دن بعض گمان گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں, اور نہ ہی تجسس کے کام لے, اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کی حیبت کیا کرو. کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہوگا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اسے تو تم بہت نا پسند کرتے. تو اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور یہ کام ہے. جیسا کہ پہلے کیا گیا تھا, قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ یہاں سورتوں میں جب مضامین ایک کے بعد دوسرا مضمون آتا ہے تو درمیان میں گرہ کے مانند وہ دونوں مضامین آپس میں جٹے ہوئے ہوتے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی کی جن دو بنیادوں کا ذکر ہوا تھا, ان میں سے ایک بنیاد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور آپ کی تعظیم, اور آپ کے معاملے میں یہ روش, یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ کہ آپ کی بات جب آئے تو سر آنکھوں پر ہو اور انسان کی زبان خود اس پر تالا پڑ جائے. اس میں بڑی اہمیت کی بات یہ تھی, اور واقعہ یہ ہے کہ محدثین کرام نے اس کی اہمیت کو خوب سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ جو کوئی بھی کہہ دے کہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اس کے فوراً قبول کر لیا جائے, تسلیم کر لیا جائے. اس لیے کہ اس طرح سے ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد پر سکتی مسلمانوں کے اس احترام اس ادب اس تعظیم کو بڑے غلط رخ پر ڈالا جا سکتا ہے. لہذا صاف ہی تلقین کر دی گئی کہ اہل ایمان, اگر کوئی خبر تم تک پہنچے, اور یہاں غور کیجئے کہ نبی کی خبر سے بڑی خبر اور کون سی ہوگی جس پر کہ مسلمانوں کی حیات ملی کو استوار ہونا ہے, ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے گویا کہ وہ حجت ہے, دلیل ہے. عملی اعتبار سے اس سے بڑی برہان اور اس سے بڑی خبر اور کون سی ہوگی؟ تو جب بھی کبھی کوئی فاسق ایسی کی خبر لیتا ہے, یہاں لفظ فاسق نے گویا کہ ان کے احتیاط کو مستقبل کر دیا. اگر ایک قابل وثوق, قابل اعتماد, ایک متقی, ایک صاحب کردار, ایک سچا انسان خبر دیتا ہے تو اس کی خبر فوراً تسلیم کی جائے گی. اگر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, کسی تبیین کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور اس کے لیے صاحب یا گواہ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غیر محتاط شخص غیر متقی شخص کوئی ساتھی کو قابل شخص ایسی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح خان دین کر لیا کر. یہی ہے وہ کام کے جو محدثین کرام نے کیا. یہ جو اتباع رجال کا اتنا عظیم پھل اور اتنا عظیم استعمال ایک علم جدید میں آیا, لاکھوں افراد کی زندگیوں کے بارے میں, ان کے کردار کے بارے میں تحقیق کو تفصیل کی گئی, وہ در حقیقت اس اصول کی بنیاد پر کہ کیونکہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک دلیل اور ایک حجت کے طور پر کام آنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و افعال, لہٰذا ان معاملات میں پوری تبیین, پورا تفقیق, پوری تحقیق اور پوری تفصیل سے کام لیا جانا چاہیے. نہ یہ ہو کہ جو شخص کہہ دے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے اس کو قبول کر لیا جائے. تو اس آیت نمبر 6 کا ایک تعلق تو ہے اس ثابت مضمون سے کہ جس پر اس سے پہلے تفصیل گفتگو ہو چکی ہے, اور اس آیہ مبارکہ کا دوسرا رخ ہے اس مضمون سے کہ جس سے اس سورہ مبارکہ کا یہ درمیانی حصہ بحث کر رہا ہے. دو بڑے احکام جن کے جانب اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں نے اضطراب اور انتشار کو روکنے کے لیے, فتنہ و فساد کے سبب بھاگ کے لیے دو بڑے بنیادی حکم دیے جا رہے ہیں. پہلا حکم یہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے افواہوں کی روک تھام. ایسا نہ ہو کہ جہاں سے کوئی خبر آئی اس پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر دیا گیا. چنانچہ فرمایا گیا ہم کسی بھی قومن میں جہاں میں کوئی سب اس میں ہی سال سننا بنی, کوئی سب کہاں پر خبر دیتا ہے کہ فلاں قوم یا فلاں لوگ تمہارے خلاف دوسرا بیانی کر رہے ہیں, تم پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں اور تم ان کا راستہ روکنے کے لیے خود پہلا قدم اٹھا بیٹھے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ خبر ہی غلط تھی اور تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے. لہذا ایک اہم ہدایت یہ دی گئی کہ جب بھی ایسی کوئی بڑی خبر آئے تو پوری تفصیل اور تفتیش اور تفحص اور تبیین کے بعد سے اقدام کیا جائے. اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک باریک بینی کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ تقابل مرے کبھی بنے یہ حد کا مکمل بات سنیا, کسی شخص کے لیے کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے بیان کر دے. حالانکہ یہاں غور کیجیے کہ اس کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے, اس نے جو سنا ہے آگے بیان کیا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سنا کچھ ہے اور آگے بیان کرنے میں کچھ تھوڑا سا اضافہ اس نے اپنی طرف سے انسان کرتا ہے. آپ نے کوئی ایک بات کسی سے سنی اور جب آپ آگے سنانے لگے تو آپ کو محسوس ہوا کہ درمیان میں کوئی رکھنا ہے, وہ میری پوری بات جو ہے وہ دوسرا شخص نہیں مانے گا جب تک کہ وہ فلم کی پلان سے آپ خود نہ کر دیں. اور اس طریقے سے وہ ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک ہوتے ہوئے وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور ان افواہوں کی بنیاد پر بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں, نفرتوں اور عداوتوں کے بیج بوئے جا سکتے ہیں. ایک بات آپ تک پہنچی اور آپ نے اس پر یقین کر لیا اور اس کی وجہ سے کسی کی جانب سے آپ کے دل میں گرہ پڑ گئی, کسی قوم یا کسی قبیلے کی طرف سے عداوت کی ایک بنیاد دلوں کے اندر قائم ہو گئی, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پھر یہ برگدار لاتے ہیں یہ فتنے اور بہت بڑے بڑے فتنے ان سے وجود میں آ جاتے ہیں. تو پہلی بات جو کہی گئی, پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آئے, مستقبل ہوگی حالت اگر خبر لانے والا کہ بہت ہی قابل اعتماد شخص ہے, اس کے بارے میں کسی شکل سلے کی گنجائش نہیں تو بات اور ہوگی, لیکن یہ کہ اگر وہ خبر لانے والا کتنا قابل اعتماد نہ ہو تو پھر پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد سے اقدام کرو. مبادہ تم کسی قوم پر جہالت میں نادانی میں اور لاعلمی میں تم اس کے خلاف اقدام کر بیٹھے اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتا نہ ہو. اس سلسلے کا دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے, یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ بہرحال مسلمانوں کا معاشرہ بھی انسانوں کا معاشرہ ہے, یہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہے, اس میں اختلافات بھی ہوں گے, اختلافات میں شدت بھی پیدا ہو سکتی ہے, اختلاف پورے خلوص کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جہاں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا ہی اختلاف میں شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے زیادہ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں, لیکن مذہبی لوگ جو ہیں ان کے اندر اختلاف اور اختراف جو ہوتا ہے وہ سبھی ہوتا ہے. اس کے اگر کوئی دوسرے اسباب بھی ہے لیکن یہ کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے اپنے معاملے پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ میرا ہی موقف درست ہے تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف جب ان کے مابین ہوگا تو اس اختلاف میں شدت جو ہے اسی نسبت کے ساتھ زیادہ ہوگا. خلاف مسلمانوں میں اختلافات کیے ہیں, صحابہ اکرام میں بھی ہوئے ہیں. وہ جو مصادرات صحابہ کا باب ہے, چاہے ہم میں سے کسی کو کتنا ہی ناپسند ہو, لیکن بہرحال تاریخ کا ایک باب ہے, مسلمانوں کے مابین اختلافات ہوئے ہیں. یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے مابین بھی سبھی اختلافات ہوئے ہیں. ان انسانوں کا معاشرہ جو ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس میں کبھی کوئی اختلاف یا اختراف پیدا نہ ہوگا. لیکن یہ کہ اس اختلاف یا اختراف کی شکل میں کیا صحیح روش ہے, پورے معاشرے کو اس زمین میں کیا طرز عمل اختیار کیا کرنا چاہیے, یہ ہے بات جو یہاں بیان کروائی گئی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَصَمُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے, اور یہاں لفظ اختلاف ہے, وہ جھگڑا یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ باہمی جنگیں جدال اور اختتال کی نوبت آ جائے, تو یہاں فرمایا گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور اصْلِحُوا صِغَةُ أَمْرٍ ہے. اور ہمارے یہاں یہ اصول ہے, اصول فقہ میں سے, کہ الامر للوجوب, امر جو ہے جہاں قرآن مجید میں کوئی بات کی گئی امر میں آئے گی تو اس کو واجب سمجھا جائے. تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان کے مابین صلح کرا دینا تمہارا فرض ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ دو افراد کا معاملہ ہے, دو گروہ کا معاملہ ہے, ہمیں پڑھائے پتے میں پہن لگانے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں اپنے معاملے سے مائنڈ یور اون بزنس. یہ جو ایک عام انداز ہمارے جدید دور میں جدید معاشرت میں یہ در آیا ہے کہ دوسرے کے معاملے میں ہمیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے, یہاں اس کے برعکس بات بتائی گئی. صحت میں خوب بہنا ہونا مسلمان معاشرہ بحثیت مجموعی یہ محسوس کرے کہ ہمارا یہ فرق ہے کہ ان کے مابین صلح کرائی جائے یا اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے. اس میں ان ڈفرینس کی روش اختیار کرنا جائز نہ ہوگا, اس لیے کہ اس سے اس انتشار و اختراف کے بہنے میں مدد ملے گی. یہ آگ ہو سکتا ہے کہ جنگل کی آگ کی طرف پھیل جائے, اس کے تو ایون ان بڑ والا معاملہ کرنا ہوگا کہ جہاں اختلاف پیدا ہو پوری کوشش کی جائے, پورا معاشرہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ ان مسلمانوں کے مابین صلح کرا دینا ہمارا فرض ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کا اظہار ایک ہی آیت میں اس ضمن میں اتنی مفصل ہدایات آئی ہیں کہ اس پر بنیاد قائم کر کے ایک پورا قانون بنایا جا سکتا ہے. دفعہ بار قائم بجے کہتا ہدا عالم کا, اگر اصلاح کرانے کے بعد بھی ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے, بغاوت بھی اپنے حدود سے تجاوز کرنا, زیادتی کرنا, قائم بجے کہتا ہدا عالم کا, مسلمانوں نے صلح کرا دی, یہ معاملات طے ہو گئے, یہ سن جو ہے مصالحت کی وہ طے پا گئی, اس کے بعد بھی ایک خلیف جو ہے زیادتی کر رہا ہے, اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے, دوسرے پر ظلم کر رہا ہے, تو اب حکم آ گیا, آگے بڑھ گئی بات کا قاتل الذی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ, تو اب لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے, اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. تو یہاں نوٹ کیجیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اب یہاں قتال کا حکم اس فریق کے ساتھ دیا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کو, گویا کہ اس مصالحت کے بعد بھی اگر کوئی ایک فریق زیادتی کر رہا ہے تو درحقیقت اب یہ معاملہ دو فریقین کے مابین نہیں ہے, بلکہ اب وہ چیلنج کر رہا ہے پوری حیات ملی کو, پوری حیات اجتماعیہ کو, اور پوری مسلمانوں کی اجتماعیت کا اب یہ فریضہ ہوگا کہ وہ اس کے خلاف جنگ کرے اور اسے مجبور کرے کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. اور یہاں بہت لطیف انداز ہے کہ امر اللہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس صبح کو, یہ مسلمانوں نے دو فریقے کے مابین کہا, یہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, یہ امر اللہ کیا ہے, ظاہر بات ہے کہ مسلمان مصالحت کرائیں گے یا اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرائیں گے, احکام خداوندی کے مطابق کرائیں گے, اس پہلو سے بھی وہ امر اللہ قرار پائے گا. اور پھر یہ کہ جب مسلمانوں نے وہ مصالحت کرائی ہے, مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ نے وہ سائنس طے کرائی ہے, تو اب ان کو اتنا تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا کہ اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے الہ امر اللہ, اے مسلمانوں اب اس سے لو, اسے مجبور کرو کہ وہ اس صلح کے سامنے سر جھکا دے جو سرائی طے ہوئی کہ ان کی پابندی کرے, لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف اور سر جھکا دے اللہ کے حکم کی طرف. اب تیسری صرف اسی دفعہ کی نوٹ کیجیے, انصاف پھر اگر وہ لوٹ آئے رجوع کرے اس صلح کی طرف, امر اللہ کی طرف, فقط یہی بینہما بالعدل والسکو, تو پھر صلح کرا دے ان دونوں کے مابین عدل کے ساتھ اور انصاف کے کام میں. بڑا لطیف نقطہ یہاں یہ ہے کہ صرف عدل پر اکتفا نہیں کی گئی, پہلے تو فرمایا تھا فاصلہ ہی بینہما صلح کرا دے, اور اب جب دوسری مرتبہ مثال ہے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر دوسرے فریق نے سر جھکا دیا اور اب خود دوبارہ وہ مثال ہے پر آمادہ ہو گیا تو اب ان کے مابین جو صلح کراؤ اس میں خاص طور پر ملحوظ رکھو بالعدل واسطی انصاف کے کام میں اور دیکھو انصاف سے کہیں تمہارا قدم جو ہے تمہارا موقف انحراف نہ کرے اور دیکھو کہ انصاف سے کہیں بھی تمہارا قدم بدلگانے لگا اس کی وجہ کیا ہے کہ اب جب سے پوری مسلمان ہے تو اجتماعیہ نے اس کے خلاف اقدام کیا تھا تو نفسیاتی اعتبار سے یہ بات بخود ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا امکان ہے کہ اب اس طریق پر کوئی جات نہیں ہوگا لہٰذا یہاں خاص طور پر تکرار آئی بلحد میں واقف تھی بہرحال جو مسلمان گروہ ہے مسلمان جماعت ہے اس کا یہ معاملہ پیشے نظر رہے اس نے جات کی ہے غلطی کی ہے تمہارا کام یہ تھا کہ تم اسے مجبور کر دو کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے لیکن اب جب اس نے یہ کر دیا ہے تو مبادہ اب کوئی صاحب بھی اس پر ہو جائے کوئی بہت زیادتی اس پر کر بیٹھے اس لیے صرف دو مرتبہ الفاظ استعمال کر کے بات یہی بینا ہونا بلحد میں بہت خطو کا حکم دیا گیا اور پھر مزید اس کو مرتب کیا گیا ان اللہ یحب المحسنین جو ہم نے رکھو اللہ تعالیٰ سے پسند ہے وہ لوگ جو عدل و قسط سے کام لینے والے انصاف سے کام لینے والے اس کے بعد اب اس کو مزید جو دودھ اس میں درکار ہے اس پوری صورت حال کو جس قصبے کے ساتھ کیا جانا چاہیے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم یہ ہے وہ بات واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہے تو اجتماعیہ کی روح رواں وہ حقیقت کے جس کا اعتراف دشمنوں نے کیا ان کے باہمی اخوت کا معاملہ ان کی آپس کی بھائی چارے کا معاملہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ کل مومن اخوت اندر دلت حریت فرمائے آگے دلت بندہ مومن کا اس صورت کے اور اس کے کردار کے جو دو پہلو بڑے عجیب ہیں ایک طرف یہ کہ کل مومن اخوت اندر دلت تمام اہل ایمان کے بھائی بھائی ہونے کا معاملہ مسلمان کے دل میں بچا ہوا ہے بچا ہوا ہے یہ اس کی سوچ کا یہ اس کی نفسیاتی سانس کا ایک جزو ناگل کرتا اور حریت فرمایا ہے آب و گلت نہ صرف اللہ کی غلامی یہ در حقیقت بندہ مومن کے لیے نا قابل قیاس نا قابل قبول حریت یہ ہے آزادی یہ اس کے فرمایا ہے آب و گلت اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اس کی مٹی سے اس کے خمیر میں یہ چیز کی ساتھ یہ جو ہے کل مومن عصمت انما المؤمنون عصمۃ یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ کہیں کے رہنے والے ہیں کسی رنگت سے حامل ہیں کوئی زبان بولتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی اس کا جو نقشہ دیکھنے میں آتا ہے حق کے موقع پر اور جس طرح سے لوگوں کے ان کے انداز تکلم سے ایسے لوگ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی زبانوں سے ناراض ہیں وہ زبان سے اپنے جذبات اخوت کا اظہار کرنے پر قابل نہیں ہے لیکن ان کے ہر گلے منہ سے گویا کہ محبت اور اصولت پھوٹ رہی ہوتی جبکہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں یہ نقشہ آج اس گئے دور میں بھی موجود ہے فرمایا انما المؤمنون اخوة اس حقیقت کے پیش نظر رکھتے دو بھائیوں کے مابین بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کو ہر شخص بہت ہی محسوس کرتا ہے دکھ ہوتا ہے لوگوں کو یہ دیکھ کر کہ اے دو سگے بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں یہ فطرت انسانی ہے تو جس طریقے سے دو سگے بھائیوں کے آپس کے اختلاف کو تم ناپسند کرتے اور تمہیں اس پر دلی دکھ محسوس ہوتا ہے تو جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان کے مابین اختلاف اور اختلاف پر بھی تمہیں اسی درجے کا ایک دکھ اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے اور اس پر تمہیں صبر بستہ ہو جانا چاہیے ان کے مابین مخالفت پر تحفی بینا اگر تم تو اپنے دونوں بھائیوں کے مابین خلا کرا دیا کرو یہاں گویا کہ قرآن مجید جو انسان کی فطرت کے جو بنیادی احساسات ہیں ان کو بنا بناتا ہے اپنے استدلال کی ان کو مستدل بناتا ہے اپنی اپیل کی بنیاد اور اساس بناتا ہے کہ جیسے دو سگے بھائیوں کے مابین اختلاف تمہیں پسند نہیں ہے اور ہر سلیم الفطرت انسان چاہے گا کہ وہ ان کے مابین مخالفت کرائے بالکل وہی جذبہ کار کرنا ہونا چاہیے مسلمانوں کی حیات ملی میں وسیع کر سکے تک کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے مابین صلح کرانا تم اپنا فرض عین سمجھو اس میں ان ڈفرنس کی کوئی وجہ جو ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کی حیات ملی کو کمزور کر دینے والی ہوگی مسلمانوں کی حیات ملی کے اس کی سرادہ بندی کو مضبوط رکھنے کے لیے لازم ہے کہ یہ بات پورے معاشرے میں ہو ایک طرف یہ کہ افواہوں کا سب بات کیا جائے کوئی غلط خبر خان میں نہ پائے کوئی بات ہو تو اقدام اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ پورے طور پر تحقیق اور تفتیش کا حق ادا کر دیا گیا ہے اس سے جگہ پیدا ہی نہیں ہوں گے بہت سے فسادات کو گویا کہ بالکل ان کی جڑ کٹ جائے گی. پوٹینشیل معاملات جو ہے جھگڑے والے وہ ایکچوئل شکل کبھی اختیار نہیں کر سکیں گے اگر تحصیل کو تفتیش کو اصول بنا لیا جائے. اور دوسرے یہ کہ اگر دل پر جھگڑا ہو ہی گیا ہے, اختلاف ہو ہی گیا ہے, آپس میں اتنی شدت اختیار کر لی ہے اختلاف میں کہ جنگ جدال یا قتال تک کی نوبت آ گئی ہے, تو پورا معاشرہ اس میں اپنے خرچ کا احساس کرے, اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ ان کے مابین مصالحت کرا دینا یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, بلکہ مسلمانوں کی اس ملی اتحاد میں اگر کوئی اپنا پیدا ہو رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ یہ درحقیقت دین کے لیے مضر ہے. اس لیے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ ملت اسلامیہ, یہ امت محمد علی صاحب صلوات و سلام, یہ درحقیقت انسٹرومنٹ ہے خیر کا, یہ آلہ ہے خیر کا, یہ امت درحقیقت نمائندہ ہے اللہ کی اور اللہ کے دین کی علم بردار ہے. اس کا جوش اللہ کے دین کا جوش ہے, اس کا اتحاد, اس کی یکجہتی جو مطلوب ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ قوم بحثیت سے قوم دنیا میں سربلند رہے, بلکہ اس لیے مقام علامہ اقبال کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جان رہے. در حقیقت اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ امت یہ متحد رہے, اس میں اتفاق ہو, اتحاد ہو, یگانگت ہو, یکجہتی ہو, محبت ہو, الفت ہو, محبت ہو, اور اس طرح سے انتشار کا کوئی بھی اگر کہیں کسی طرف سے کوئی شروع کا پھوٹ رہا ہے تو مدی ولندی بد اس کو اپنے اولین فرصت میں اولین موقع پر اس کا سب جواب کر دیا جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, آخر میں پھر تکرار ہوئی, پھر اعادہ کیا گیا, ان تمام احکام کی جڑ اور بنیاد ان سب کی روح روا اللہ کا تکنا ہے. یہ پورا دین جو ہے یہ در حقیقت اقتدار ہے, اسی پر احکام اپنی جگہ رکھے رہ جائیں گے, کتاب میں لکھے رہ جائیں گے, سنت رسول موجود رہے گی, لیکن اگر یہ تقویٰ نہیں ہے تو ان پر عمل نہیں ہو سکے گا. کتابیں ہوں گی, فلسفے پڑھاتے جائیں گے, بڑی بڑی تصانیف ہو جائیں گی, بڑی لمبی چوڑی تفسیریں جو ہے وہ لکھی جائیں گی, لیکن اگر لوگوں نے اللہ کا خوف پیدا نہ کیا, تقویٰ نہ ہوا, آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہوا, اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اس معاخذے اور محاسبے کی گھڑی کا تصور کر کے لوگوں کے رول کے کھڑے نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اصل چیز کے جو مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رہو, اس لیے کہ اسی طریقے سے اسی صورت میں اس کی طلب ہو سکتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے, اللہ کی رحمتوں سے تم مستحق قرار پاؤ. یہ ہے وہ بات کہ جس پر اس درمیانی حصے کے جزء اول کو ختم کیا گیا. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا سورہ حجرات کا درمیانی حصہ آٹھ عوامر نواحی پر مشتمل, جن میں سے دو کو بڑا کہا جا سکتا ہے, چھ کو چھوٹا. اگر کہ قرآن مجید کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے, لیکن باہمی نسبت تناسب کے اعتبار سے اگر یہ قرار دیا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ دو حکم وہ تھے کہ جو بڑے پیمانے پر اعلیٰ سطح پر مسلمانوں کی حیات ملی میں اجتماعیت, اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے اور ضروری, یعنی ایک افواہوں کا سب بات اور دوسرے یہ کہ اگر کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو سر اٹھاتے ہی اس فتنے سے کچلنے کی کوشش کرنا. اس کے بعد اب چھ احکام آ رہے ہیں, اور یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے کہ فصاحت و بلاغت کا, کہ ان کو دو آیات میں سمجھا گیا ہے, پہلی آیت میں تین اور پھر دوسری آیت میں تین, اور یہ تقسیم بھی بڑی عجیب ہے. پہلی آیت میں وہ تین برائیاں ہیں, عام مجلس کی برائیاں کہ جو بالعموم رو در رو ہوتی ہیں, آمنے سامنے ہوتی ہیں, اور تین چیزیں وہ ہیں, تین برائیاں مجلس کی برائیاں کہ جن کا ارتکاب ہوتا ہے فریق ثانی کی عدم موجودگی میں. تو تین چیزیں جو رو در رو کی ہیں ان کو پہلے لے آیا گیا, اور تین چیزیں کہ جو کسی کی عدم موجودگی میں ہوتی ہیں انہیں دوسری آیت میں سمجھ لیا گیا, اور اس طرح چھ احکام یا چھ نواحی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ قرآن حکیم کی صورتوں میں آپس میں بھی مضامین کا ایک باگہرا ربط ہوتا ہے. سورہ حجرات سے پہلے سورہ فتح ہے, سورہ فتح کے آخر میں اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں صحابہ کرام کی یا انہیں کے بات کر پڑتا کی حیثیت سے اہل ایمان کی ایک کیفیت کا بیان ہوا ہے, رحماء بینہم, یہ رحماء بینہم کی در حقیقت ایک عملی تصویر ہے جو سامنے آ رہی ہے, اس کی ایک طرح ہے کہ جو ان سے احکام کی صورت میں سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جو معاملہ ہے ان کو ان برائیوں سے پاک ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل آپس میں محبت اور عفت کے رشتے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں, بنے رہیں, اور یہ ان کا جڑے رہنا اور بنے رہنا مطلوب ہے بہت بڑے خیر کے لیے کہ اس امت کو اس دنیا میں اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی طرف سے خلقِ خدا پر اتمام حجت کے لیے ایک عظیم فرض منصبی کو ادا کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سطح میں اتحاد ہو, یگانگت ہو, محبت ہو, اخوت ہو, انفت ہو, ایک دوسرے کے لیے یہ سراپا خیر ہو, سراپا مہربانی ہو, سراپا سبق ہو, نہ یہ کہ ان کے دلوں میں قبیرتیں ہوں, ان کے دلوں میں نفرتیں ہوں, عداوتوں اور بغض کے بیج بو دیے جائیں. چنانچہ فرمایا گیا, اے اہل ایمان, تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تبصر نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو, اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا استحضاء کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. تبصر اور استحضاء, کوئی بات, کوئی چمتا یا جملہ, کسی کے کسی ظاہری عیب پر اس طریقے سے کوئی تانا دے دینا کہ جس کے دوسرے شخص کے دل پر ایک زخم لگ جائے, اس کے دل میں ایک بات جو ہے اس طرح جا کر ہاتھ ڈال دے, اس طریقے کا زخم پیدا کر دے. عربی زبان کی ایک کہاوت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی بڑی حقیقت پر مبنی وہ کہاوت ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے. تلواروں کا گھاؤ جسم کے ظاہر پر پڑتا ہے, ہاتھ پر پڑ گیا, پاؤں پر پڑ گیا, وہ زخم مندمل ہو جائے گا, لیکن زبان کا گھاؤ, زبان کی کاٹ جو ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے, وہاں جو زخم پڑتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا. یا یہ تو کہیے کہ اگر اس کو مندمل ہونا بھی ہے تو بڑی مشکل سے اور بہت وقت میں کر دیتا ہے. آپ نے کسی کا کے منہ پر اس کا کوئی عیب دینا ہے, کسی کی ایسی جتنی جسمانی کمزوری یا جسمانی اس کی سانس کا کوئی عیب ہے, کوئی شخص ہے اس کے اندر جسمانی ہے تو باہر سے کوئی لفظ ہے, اس کی بنیاد پر بڑے ہی استحصار کے ساتھ اس کا مذاق اڑا دیا, یہ وہ چیزیں ہیں. ایسا ہوتا ہے عام طور پر دوستوں میں, بتایا تھا ان باتوں کو انسان سنتا ہے اور محسوس نہیں کرتا, لیکن کبھی کسی کی ذہنی کیفیت, کسی کی نفسیاتی حالت کسی وقت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس وقت وہ بات جا کر اس کے دل پر اس طرح لگے کہ وہ چیز کے معلوم بہت بھاؤ پیدا کر دے. اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ جن سے رکے رہے, بھاگ رہے. یہ صرف تمہارا کچھ خود کبھی آپس کی آپس کے ہنسی مذاق کے معاملے میں بھی یہ روش کبھی اختیار نہ کرے. لا یکثر قوم من قوم ولا نساء من نساء, خاص طور پر اس کا جو وعدہ کیا گیا وہ عورتوں کے لیے. اس لیے عام طور پر قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے, قرآن کا عام اسلوب یہی ہے کہ وہ مردوں سے خطاب کرتا ہے, وہ یوں کہیے کہ سورہ مذکر میں اس کا خطاب ہوتا ہے, اس میں سب اہم عورتوں کی حد خود مراد ہوتی ہے, ان کو بھی وہ تمام کے تمام احکام دیے گئے ہیں کہ جو مردوں کو دیے گئے. لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں کوئی خاص کرنا ہے وہاں اس کا اعادہ کیا جاتا ہے خواتین کا نام لے کر, یہ بھی انہیں مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ عورتوں میں یہ وقت عام مردوں کی نسبت قدرے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا درس ذہنی نسبتاً تنگ ہوتا ہے, یہ اپنی ایک بڑی محدود کی ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتی ہے, اس اعتبار سے جواہر کا اور مظاہر کا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا معاملہ ان کی نگاہوں میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے. مردوں کی دنیا نسبتاً وسیع تر ہے, ان کے سامنے زیادہ بڑے مسائل عام طور پر رکھتے ہیں, لہٰذا ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ اور ان کا دھیان اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ مرد عورتوں کا اپنی چھوٹی سی دنیا میں کسی کے لباس کے بارے میں, کسی کی شکل صورت کے بارے میں, کسی کی رنگت کے بارے میں, کسی کی اور وجہ پتہ کے اعتبار سے کوئی بات جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کا استحضاء تنفر کا معاملہ اختیار کر لیا گیا کسی خودکبی کے انداز میں یا کچھ اپنے آپس میں ہنسی مذاق کے انداز میں, یہ چونکہ معاملہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے لہٰذا اس کی تکرار کی گئی. اور یہاں جو زیادہ اہم بات ہے وہ نوٹ کیجیے کہ اس کے لیے جو اپیل کی گئی ہے, بلکہ یوں کہیے کہ دلیل دی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ تم کسی کو ظاہر کو دیکھتے ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی اور تمہارے سامنے آتا ہے تو اس پر کوئی شکوہ کس پر بیٹھتے ہو, اللہ کی نگاہ تمہارے باطن پر ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بلال حبشی کی طرح تالا سلوتا ہے اور اس کے بال بھی, سر کے بال جو ہے وہ بھی تمہاری عام بجا پتا کے خلاف ہو, اس کے ہوش بڑے موٹے موٹے ہوں, وہ لفظ تین ادا نہ کر سکتا ہے اور اسدوں کی بجائے اسدوں کرتا ہے, لیکن ان کے تمام جواہر اور اس کے ان تمام ظاہری لطائف اور عیوب کے بابت اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہے کیا ہے, اس کا تم تصور کرو کہ سب معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے قدموں کی چاہت سنی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک عظیم انقلاب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا لوگوں کی سوچ میں, ان کے فکر کے انداز میں, اس کا ایک بہت بڑا نظر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے جب تک کہ پہلے سیدنا کا لفظ استعمال نہ کر لے, سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال. بلال اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کا جملہ بڑا پیارا ہے کہ ابوبکر سیدنا و آقا سیدنا. ابوبکر خود ہمارے سردار ہیں, اور ان کی سرداری کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا, یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو تم ظاہر کو دیکھتے ہو, اس ظاہر کی بنیاد پر کسی کا اقتدا پر بیٹھتے ہو. اسان یقینی خیرم منہم, اسان یقینی خیرم منہم, تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو تمہیں کیا معلوم اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر منزلت کا کیا عالم ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سے تقویٰ زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سے رسول کی محبت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کا باطن تمہاری نسبت سے کہیں زیادہ منور اور روشن ہے, ان میں محبت و الفت زیادہ ہو بنسبت تمہارے. تو یہ تمام چیزیں کیونکہ تمہاری نگاہ صرف ظاہر تک ہے, باطن کی طرف نہیں جا رہی, لہٰذا تم اس میں محتاط رہو اور کسی کا اس کے کسی ظاہری عیب کی بنیاد پر استعمال نہ کرو. دوسرا حکم آیا ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. لیکن یہاں تک جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں وہ اصول کا پہلو بڑا نبھایا. جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اگر تم نے کسی پر کوئی عیب لگایا ہے, یہ عیب لگانا تہمت گلنے کے مقصد میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو روبرو تانا دینے کے انداز میں بھی آ سکتا ہے, تو اس پہلو سے فرمایا گیا کہ جب وہ تمہارا اپنا بھائی ہے تو تم نے اگر اسے کوئی عیب لگایا ہے تو در حقیقت پھر اپنے آپ کو لگایا ہے. بنا کر لگو ان سوچا تم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. اپنے بھائی پر عیب لگا دینا یا تہمت اس کی گڑھ دینا, گویا کہ صرف اپنے آپ پر اس تہمت کو گڑھ دینا ہے. بنا کر لگو ان سوچا تم بنا کر لگو بگل کا لبس کے معنی آتے ہیں ٹھوکنا, تناب باب تفاعل ایک دوسرے پر ٹھوکنا. بنا تناب جو بل صاحب ایسے نام کے جو تمہیں پسند نہ ہو, ایک دوسرے کے ایسے نام رکھ لینا اور انہیں ان کے اصل نام کی بجائے اس نام سے پکارنا. ہمارے یہاں یہ کام ہوتا ہے, بہت عام ہے. مختلف مذہبی گروہ دوسرے گروہوں کے لیے کچھ نام رکھ لیتے ہیں بجائے اس کے تو ان کو ان کے اصل نام سے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اس سے پکارے. وہ جو ان کے لیے ایک برے نام انہوں نے رکھ لیے ہیں ان ناموں سے ان کا ذکر ہوتا ہے. اور اس سے واقعہ یہ ہے کہ نفرتوں اور قدورتوں کا معاملہ دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے, تہ بر تہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جو ان کے نام ہو جو خود انہوں نے اپنے لیے تجویز کیے انہیں ان ناموں سے پکارے. بلا تنا بجو بل الفاظ, ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھ لیا کرو, ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارا کرو. اور اس میں بہت ہی دل نسیم پیرائے نے فرمایا کہ یہ ایمان کے طرز عمل کے بہت ہی مناسب ہے. جس طرح پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بلا کن اللہ حبب الیکم الایمان و زینہ فی قلوبکم, اللہ نے تم اپنے اس خوش بختی کا ذرا احساس کرو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو چھپا دیا ہے اور کفر و شرک کو تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے. اللہ نے ایمان کو بہت ہی تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے, تو تمہارا وہ طرز عمل جو ہے وہ اس سے مناسب ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہاں تو بے اصل اس دن کسی کے بعد ایمان, ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. چاہے تم باتیں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ میری اصل مراد یہ نہیں تھی, میں نے تو یہ صرف لفظ استعمال کر دیا تھا, تو لفظ بھی استعمال کرنا برائی کا ایمان سے مناسبت نہیں رکھتا. ایمان تو خیر کا نام ہے, خیر کا متقاضی ہے. نام لو تو اچھے لو, انداز تخاطب ہو تو عمدہ ہو, ایک دوسرے سے بات ہو تو اچھے انداز میں ہو, کسی کا دل نہ دکھائے کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کے دل پر کوئی گھاؤ پڑ جائے, اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار نہ کرو. تو فرمایا بالکل اس میں خصوص بعد ایمان, اور یہ تو ہوا مثبت اور ایجابی پہلو, تصویر اور ترغیب کا انداز. اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا جو مستقل ایک اسلوب ہے, ایک طرف تصویر کو ترغیب تو دوسری طرف ترغیب دھمکی کا انداز, وعید کا انداز. من من یقین کئی نہ آئے فہم العالمین, اور جو بھاگ نہ آیا اب تک جو ہوا سے ہوا, اب اللہ کے اس حکم شریف سے بعد بھی جو اس شخص اپنی اس وجہ سے نہیں بدلے گا, جو اس سے بھاگ نہیں آئے گا اور جو پیدا نہ کرے گا, وہ من لم یتب فلا یتب الظالمون, تو وہ جان لے کہ اللہ کی نگاہ میں وہی ہے ظلم کرنے والے, وہی ہے زیادتی کرنے والے, وہ ظالم ٹھہریں گے. یہ در حقیقت دھمکی کا, وعید کا یہ انداز ہے کہ اس طرز عمل کو ہلکا نہ ڈالے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو عام طور پر مدنی کی زندگی میں انسان بغیر کسی ارادے کے, بغیر کسی نیت کے یوں ہی کر بیٹھتا ہے. تو مال یہاں پر در حقیقت متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جنہیں تم بہت ہی چھوٹی چیزیں سمجھ رہے ہیں, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یاقوم بل میں حق طرح جنوب, مسلمانوں جن گناہوں کو تم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو ان سے بھی بچو, اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں بظاہر چھوٹے نظر آ رہے ہیں, تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے, ان کے اثرات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, ان کی برائی جو ہے وہ کس درجے تک پہنچ جانے والی ہے. تو فرمایا وہ من من یتوب فالاولئک هم الظالمون. یہ تو وہ تین باتیں ہیں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا آغاز میں کہ عام طور پر مجلس کی گفتگو میں ایک دوسرے کے سامنے جن کی برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے, یعنی استہزاء تمسخر کا انداز, کسی برے نام سے دوسرے کو پکارنا, چاہے افراد کا چاہے گروہوں کا, اور تیسرے یہ کہ عیب چینی کرنا, عیب دین کرنا اور لوگوں پر تہمتیں چلنا. اب اگلی آیت میں پھر تین چیزوں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ مواہی بھی اسی مجلس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہے, لیکن یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو غیبت میں کی جاتی ہیں, جو لوگوں کی عدم موجودگی میں جن کا اتفاق ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اہل ایمان, یہاں کثیر کا لفظ جو ہے وہ دونوں طرف لگ سکتا ہے, اجتنبوا کثیرا بہت زیادہ بچو ظن سے, یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ظن کرنے سے بچتے رہے, یعنی انسانی زندگی میں بہرحال گمان جو ہے اس کو بالکل ریڈی کیٹ کر دینا, ختم کر دینا یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے, اس شخص سے بھی معاملہ ہوگا, انسان اپنی جگہ پر اس شخص کو توڑتا ہے, کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے مختلف صلاحیت کی بنیاد پر, اپنے قیاسوں کی بنیاد پر, اپنے اندازے کی بنیاد پر. لہذا ظن کو انسانی زندگی سے بالکل خارج کر دینا تو ممکن نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی معلوم ہو سکتے ہیں کہ کثیر من الظن میں ظن بہرحال کہیں بالکل ناگزیر ہو جائے تو بات اور ہے, لیکن زیادہ ظن سے گمان سے بچو, اپنے معاملات کو علم پر اس کی بنیاد رکھو. یہ وہ بات ہی گیا کہ جو اس سے پہلے ہمارے یہاں اس منتخب نصاب کا جو پہلا درس تھا اس میں آتی تھی سورہ بنی اسرائیل میں کہ ولا تکسو ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا کہ تمہیں علم حاصل نہیں ہے اس پر اپنا موقف قائم نہ کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہاں اسی کا ایک رخ آ رہا ہے عام مجلسی زندگی میں باہمی معاملہ کرتے ہوئے, مسلمان کو مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے آغاز کار میں سوئے گن سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اس حکم گن کے ساتھ خیر کا, اچھے مومنین کے ساتھ گن کرو بھلائی کا, نیکی کا. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص تجربے سے اور اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ وہ حکم گن کا مستحق نہیں ہے. لیکن آج کے ہمارے اس بات میں ہمارا اہم مشاہدہ ہے کہ عموماً آغاز کار ہی میں سوئے گن سے کام لیا جاتا ہے, اور معاشرہ واقعہ پر نقلاتی اعتبار سے جتنا سخت ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کچھ مجبوری بھی اس وقت یہ ہے کہ ہر شخص کو چور سمجھو جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں چور نہیں ہوں, ہر شخص کو خائن سمجھو جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں خائن نہیں ہوں. لیکن اسلامی معاشرے میں جو روح مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو سمجھو کہ وہ دیانت دار ہے جب تک کہ وہ اپنے قرض عمل سے ثابت نہ کر دے کہ وہ خائن ہے, اور ہر شخص کے بارے میں یہ سمجھو کہ وہ صحیح معاملہ کرنے والا ہے, سچا ہے, قابل اعتماد ہے جب تک کہ وہ اپنے قرض عمل سے اس کا ثبوت نہ دے دے کہ وہ قابل اعتماد نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اب جس طریقے سے کہ پچھلے تینوں احکام کے معاملے میں ہوا تھا کہ ہر حکم یا ہر نہیں کے بعد ایک انداز میں اس کے لیے ترغیب یا اپیل کا پہلو یا دلیل کا انداز, تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دلیل دی گئی کہ ان بعض الظن اس ملی, بعض ظن جو ہے وہ گناہ کے درجے سے پہنچ جاتے ہیں. آپ نے کسی سوئے غم کیا بڑا حال ہے کہ وہ برحقیقت خود میں غم کا مستحق تھا, آپ نے اس کے ساتھ معاملہ سوئے غم کی بنیاد پر کیا, آپ کا پورا طرز عمل اس کے معاملے میں غلط ہو جائے گا. اب اس طرز عمل کی کہاں کہاں تک اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا انسان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے, نامعلوم کن پہلوؤں سے وہ گناہ گار ہو جائے. تو ان بعض الظن اس میں بہت سے غم جو ہے وہ گناہ کے درجے سے پہنچ جائیں گے, تمہارے سارے طرز عمل کو غلط رخ پر ڈال دیں گے, इसलिए गन से बचो, और जब तक के कोई शख्स अपने आप को सीए गन का मिसाइल साबित न कर दे उसके साथ इब्तदा में जो मामला है वो उसमें गन की बुनियाद पर करे। बना तजस्सुस, दूसरा मामला है तजस्सुस का, किसी को भी हालात की टोह में रहना, ये भी बरहकीकत किसी पक्ष जहनीत की एक बड़ी एक अलामत होती है। तंजर्क इंसान, पक्ष जहन इंसान, उसकी जिंदगी के आला हकाल का निगाह नहीं होती, कोई ऊंचे मकासिब नहीं है, कोई बलंद मकमल आम नहीं है, कोई आदरत और आइडियल नहीं है। लिहाजा जिस तरह मच्छी गंदगी पर बैठती है, इस किस्म के लोगों का आम जो एक मिजाज देखने में आया है कि वो टोह में रहते हैं कि कहीं कोई बुराई मिले, कहीं कोई खराबी मिले, और वो उसकी खबर को ले उड़े। उनका कुछ अंदाज ये रहता है कि वो तजस्सुस जो रहे फला जगह क्या हो रहा है, फला घर में क्या हो रहा है, फला शहर और बीवी के मामला किस तरह के हैं, और कहीं उन्हें कोई बुरी बात नजर आई, और कहीं ऐसी चीज कि जिसमें किसी शक को सुबह की गुंजाइश हो, यानी जहां उंगली रखने की जगह उन्हें नजर आ जाए, वहां वो अपना पूरा हाथ रख देंगे, बल्कि अपना पूरा वजूद जो है उसके ऊपर कायम कर देंगे और इस बुराई को ले उड़ेंगे। ये तजस्सुस जो है इससे रोका गया। इसके बरक्स जो बात और मुस्लिम अंदाज में बताई गई है, मुख्तलिफ अहादीस में आई है कि मुसलमान का कोई और अगर तुम्हारी निगाह में आ भी जाए तो कोशिश करो कि उसकी पर्दापोशी करो। अल्लाह ताला भी सत्तारी अयूब है, वो तुम्हारे नमालूम कितने अयूब पर पर्दा डाले हुए, अगर कहीं वो तुम्हें नंगा कर दे, तुम जो ये बहुत आला लिबास पहने हुए सुख रहे हो, और तुमने जो अपनी शख्सियत के ऊपर नमालूम तहजीब और तमद्दुन के कितने लिबादे हुए हैं, और बहुत से वो लोग भी हैं जो नमालूम कदाएँ और आदाएँ और अमाने वो अपने असल किसी कौन सा वजूद है जिस पर के उन्होंने ये सारे पर्दे डाले हुए हैं। अल्लाह ताला अगर तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी कर रहा है, तुम्हारे अयूब को ढांपे हुए, तो यही तुम्हें पर भी अमल इख्तियार करना चाहिए। अगर किसी मुसलमान का कोई ऐब बिना इरादा भी तुम्हारे सामने आ जाए, यानी एक तो तजस्सुस है कि खुद तुम ढूंढ कर तलाश करो और तुम खुद इस टोह में रहो तो किसी की कोई बुराई तुम्हारे सामने आए, इसके बरस जैसे कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि इंफरादी सूरत के किरदार के जुम्मन में आया था कि वो चीज के जो लफ्ज थे, यानी इसका तो क्या ख्याल और गुमान कि बंदा मोमिन जो है वो किसी लफ्ज का कसद करेगा, एक आ मर्रू बिन लफ्ज मर्रू कराना, अगर लफ्ज चीज पर उसका इत्तेफाकन जिक्र हो जाए तो वहां से भी वो अपने दामन को बचाते हुए बजाय उसके पेट में मुलव्वस और दिलचस्पी लेने लगे वो अपने दामन को बचाते हुए गुजर जाता है। उसी तरह यहाँ भी बताया गया कि अगर इरादा करके किसी की बुराई का टोह लगाकर उसका इल्म हासिल कर दे तो बहुत दूर की बात है, लातजब फसी, अगर कहीं गैर इरादी तौर पर बगैर इसके कि तुमने कोई कोशिश की है किसी की कोई बुराई तुम्हारे सामने आती है तो कोशिश करो कि उसका पर्दा डाले, उसे आम न करो, उसे बयान न करो। क्या अजब है कि अल्लाह ताला उसे इस्लाह की तौफीक अता फरमा दे और वो इस तरीके से ये बुराई जो है यही की यही दबी रह जाए, और तुम्हारे उसे आम कर देने से हो सकता है कि उसमें भी खुद का एलिमेंट शामिल हो जाए, और वो ये देखकर कि अब मेरा पर्दा तो साफ हो ही गया है, एक बेहयाई का इंसर भी उसमें शामिल हो जाए और इस तरीके से उसकी इस्लाह के रास्ते में तुम रुकावट बन जाए, तो इसकी बजाय इसके कि तुम उनकी बुराइयों को आम करो, पर्दा कोशिश करो तैयार करो। तीसरी बात आई, वला यग्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत न करे। ये गीबत किसी के वाकई ऐब को, किसे आपने ऐब समझा है अपनी जगह पर मुगालता हो सकता है, लेकिन आपके इल्म में किसी का कोई ऐब है, किसी की कोई बुराई है जिसे आपने बुराई समझा, उस पर उसकी अदम मौजूदगी में जिक्र और बयान ये ही रखे। इसके बारे में एक मरतबा हुजूर से सवाल मजीद किया सहाबा इकराम ने कि हुजूर अगर वो ऐब बुराई सुनवा के उस तक में मौजूद हो तो क्या फिर भी उसका बयान करना गीबत होगा? तो हुजूर ने फरमाया तभी तो वो गीबत है, अगर वो ऐब उसमें नहीं है तब तो गीबत के अलावा तोहमत हो गई, ये दोहरा गुनाह हो गया, दूसरा बड़ा जुर्म उस पर शामिल हो गया। अगर वो ऐब और बुराई है और तुम सुनवा के समझते हो तो उसमें है, फिर भी उसका अदम मौजूदगी में जिक्र जो है ये गीबत है, और इस गीबत को बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी मजल की खराबी करार दिया गया। गौर कीजिए कल बात हमारे यहाँ हमारी माशर की जिंदगी जिस तरह इन गंदगियों से आलूदा हो चुकी है, हमारे यहाँ अमूमन खाने पर टेबल टॉप पर सबसे ज्यादा लजीज कुछ जो होती है खाने में गालिबन वो यही गीबत है, और माफ का इतना गिर चुका है बात लोगों पर तो ये देखने में आता है कि तीन अफराद बैठे होंगे तो जब तीसरा उसका चला जाएगा तो दो उसकी बुराई बयान करेंगे, और अगर कहीं वो दूसरा तीसरा आ जाए इनमें से कोई चला जाए तो अब वो दोनों मिलकर उसकी बुराई बयान करने लग जाएंगे। गीबत जो है इस तरह हनी एंड मरिया हमारे माशरे में फैल चुकी है, और वास्तवतन समाहत जो होते हैं सोशल गैदरिंग, उनमें गालिबन सबसे ज्यादा जो लजीज डिस्टर्ब होती है या जो आपस में एक दूसरे के सामने पेश की जाती है वो गीबत। इस गीबत की जो समाहत है उसके लिए बहुत ही अजीब लेकिन इंतहाई बलीग और सती और मुताबिक वाकई तस्वीर दी गई। और ये खुद अहद लखना असली मैकल करे तुम्हें क्या तुमने से कोई शख्स उसको पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त है, उसके मुर्दा भाई की नाक उसके सामने पड़ी हुई है और उसकी बोटियां गोश्त गोश कर उसका गोश्त साफ साफ कर छुरी और कांटे से वो तनावी फरमाए, क्या तुमने से कोई उसे पसंद करेगा। उसके फौरन बाद पुराने नबी का अंदाज इतने पकड़े से नहीं, ये तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, यानी ये इंसानी फितरत से इतनी बड़ी शय है कि उसका जिक्र भी अच्छा नहीं समझा। वाकया यह है कि इस तमसील को या तस्वीर को पढ़कर एक दफा झुंझुनी सी आती है, बल्कि ये तो कभी ये ख्याल भी होता है कि ऐसी तमसील ऐसी तस्वीर क्यों दी गई, ये इतनी इंसान से को तबहन जिससे तो इतनी एक नफरत है जिसकी फितरत इतनी उदा सकती है। लेकिन यही समझ लेना चाहिए कि इसी में हिकमत है। एक शय की सलाहत जो है इसकी बुराई उसकी सदाकत तो तुम्हारे सामने तमाम मौजूद है, लेकिन उसी के हमदर्द में बुराई है जो अपने उस बुराई होने के एतबार से उससे किसी दर्जे में कम नहीं है, उसे तुम हमी और मरिया उसको तनावल कर रहे हो उसका इतकाब कर रहे हो। तो उसकी असल सलाहत को जाहिर करने के लिए तमसील उसी चीज से भी जानी चाहिए कि जिससे हकीकतन उसकी बुराई का सही एहसास इंसान के ऊपर भारी हो सके। और इसमें एक बड़ा करीबी मनपति लफ भी है, भाई की लाश पड़ी है, यह लफ्ज भाई को उसी लहज पर देती है कि जो पहले भी अर्थ किया जा चुका है कि जब तुमने मोमिन इसमें तुम उन्नमल मोमिनी ना इसमें तुम, तो तुमने अपने जिस भाई की हिबत की है वो तुम्हारा भाई है, वो कोई गैर नहीं है। मुसलमान की मुसलमान हिबत कर रहे हैं तो गोया कि तुमने अपने भाई की हिबत की, तुम्हारे भाई की लाश तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, तुम उसकी बोटियां नोच रहे हो। मनपति रफ ये है कि जिस तरह वो लाश जो है अपनी मुदाकत पर काबिल नहीं है और इधर से चाहे बोटी उड़ा लें वो आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, इसी तरीके से जो भाई आपका मौजूद नहीं है महफिल में इस मजलिस में मौजूद नहीं है वो अपनी मुदाकत पर काबिल नहीं, तुम जो चाहे हमला उस पर कर दो, हो सकता है कि तुम्हारा ये मुदाइका है वो मौजूद हो तो वो अपनी बरात करेगा, कोई वजाहत पेश करेगा, आपकी तरदीद करेगा, कोई ना कोई दलील पेश करेगा कि नहीं ये बात जो है आपने गलत समझी है, ये बात यूं नहीं यूं थी, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी ने उसे अपनी उस मुदाकत से बिल्कुल उसी तरह महरूम कर दिया है जिस तरीके से एक लाश अपनी मुदाकत पर काबिल नहीं, और जिस तरह से एक लाश का गोश्त तुम जिस तरह चाहे खा लो उसी तरीके से अपने किसी गैर मौजूद भाई के बारे में उसकी इज्जत पर उसकी आन पर जिधर से चाहे हमला हावर हो जाए वो अपनी मुदाकत पर काबिल नहीं। यही अंदाज है हदीस में आता है जना के बारे में हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद के बारे में फरमाया, इसलिए कि जना वो चीज है कि जिसको हर इंसान हर मुसलमान बहुत ही बुरा समझेगा और फिर कहीं इस बदकारी का इब्तिदा माँ के साथ इसका कोई सुनकर एक दफा इंसान के हाथ पर चल जला चाहता हजूर ने वो तकलीफ अख्तियार फरमाई कि अरेबा सबसे इस सूद के गुनाह के भी 70 हिस्से हैं, उनमें से सबसे हल्का जिस जो है वो इसके मसावी है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ बदकारी करे। ये बरहकीकत मुमत्तल लघु और मुमत्तल देही के माबैन एक नस्बत तनासिब को कायम करने के लिए अगर के इंसानी तबीयत किसी दर्जे में अदा करती है इन तमसीलों से, लेकिन बात यह है कि हम बदन चीजों के सामने लाए बगैर किसी शय की सलाहत और बुराई को जाहिर करना मुमकिन नहीं होता। यही अंदाज यह है पर करे तुम ये तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, बतफुल्ला अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और इस तरह अमल से भी बात आ जाए। कोई मुसलमान किसी मुसलमान की हिम्मत न करे। यहाँ ये बात अलबत्त वाजे कर दी जाए कि बात बवाके पर किसी की अदम मौजूदगी में उसके किसी ऐब का बयान करना एक महाशर की जरूरत होता है, उसको मुस्तस्ना किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हिब्बत की तारीफ से खारिज कर दिया। मसलन ये कि आपके किसी अजीज या भाई का मामला कहीं रिश्ते का हो रहा है और उस जगह के बारे में कोई ऐब या बुराई जो आपके इल्म में है, अब वो अपने उस अजीज को बता देना उसे खबरदार कर देना ये हिब्बत नहीं होगा, इसलिए कि उसमें उनकी तहसील पर हकीकत असल मतलूब नहीं है बल्कि इसकी खैरखाही मतलूब है। वहां नीयत में ये नहीं है कि उनकी बेइज्जती करनी है बल्कि नीयत में अपने इस भाई को किसी मुजरत से किसी बुराई से बचाना है। इस किस्म के मवाके पर किसी चीज को किसी वाकई किसी खराबी का जिक्र कर देना इसकी अदम मौजूदगी में ये महाशक्ति जरूरतों के तहत اس کو خیبر کی تاریخ سے نکال دیا گیا. اور یہاں میں ذکر کر دوں, جیسا کہ اس درس کے بالکل آغاز میں آیا تھا, اس کا اس معاملے کا تعلق اس سے بھی, بعض لوگوں نے محدثین کرام پر یہ الزام عائد کیا کہ یہ جو تم اخبار رجحان کا اتنا بڑا علم تم نے بنا لیا, لوگوں کے اخلاق اور کردار کی تحقیق کو تفتیش کرتے سکتے ہیں اور یہ تلاش کرتے ہیں کہ کبھی کسی نے جھوٹ سے نہیں بولا اور کبھی کسی نے خیانت سے نہیں کی, تو کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ کیا یہ تجسس نہیں ہے؟ کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے قرآن نے منع کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا. چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے آغاز میں جو مقدمہ لکھا ہے صحیح مسلم کی شروع میں, اس میں اس پر مسلسل بحث کی ہے کہ یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار, آپ کے حالات, ان کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی غلط قول آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے, کوئی غلط بات آپ کے بارے میں بیان نہ کر دی جائے. اس لیے کہ اس پر دین کی بنیاد ہے, اس پر اسلام کی عمارت تعمیر ہوگی, وہ حجت بنے گی دین میں. اس کے بارے میں, اس مقصد کے تحت لوگوں کے حالات کا تفقص, ان کی تحقیق, اس میں تجسس کا پہلو بھی اگر شامل ہو جائے اور لوگوں کی برائیاں جو ہیں ان کی عدم موجودگی میں بیان کی جائے, تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس کے تحت سے ان چیزوں کا کرنا لازمی ہے. اس پہلو سے جہاں کہیں ضرورت بائی ہو, وہ ضرورت حقیقی ہو, وہاں اگر ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے تو وہ بات اور ہوگی, ورنہ عام حالات میں یہ ہے وہ چھ برائیاں کہ جن کو اگر واقعی پر مجلس کی زندگی سے خارج کر دیا جائے, اس سے ضائع تمکر, لوگوں کے برے نام رکھ لینا, رو درو اور دین اور تین کرنا, لوگوں کی حیبتیں کرنا, لوگوں کے حالات کا تجسس کرنا, سوئے زن پر اپنے موقف کو قائم کرنا, یہ چھ چیزیں ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے بڑی شدت کے ساتھ. ہر ایک کے لیے اپیل بھی ہے, دلیل بھی ہے, ترغیب بھی ہے, تصدیق بھی ہے, اور ان سب کا آخر پھر ہو رہا ہے اسی تقویٰ کے ذکر پر. یہی ہے روح روا, اللہ کا خوف ہوگا تو ان اعمال پر تم عمل کر سکو گے, ان احکام پر تم عمل کر سکو گے. اگر وہ تقویٰ اندر نہیں ہے, دل اگر کہیں تقویٰ سے محروم ہے, اگر دلوں کے اندر وہ اللہ کا خوف اور جواب دہی کا احساس موجود نہیں ہے, تو یہ سارے احکام اپنی جگہ پر کتاب اللہ میں بھی لکھے رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی رہیں گے, مسلمانوں کی زندگی میں عمل نہیں آ سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے تقویٰ. لہٰذا فرمایا وتق اللہ ان اللہ تواب الرحیم, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, یقین اللہ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. رجوع کرو, پل کو بھاگ آ جائے, اصلاح کر لو, تو وہ رحیم ہے, رحم فرمانے والا ہے اور تمہاری سابقہ سفاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.